السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الأنعام آية نمبر 146. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق قام ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأزم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين، اور اوپر ان کے، حادو جو یہودی ہوئے، حرم نہ حرام کیا تھا ہم نے، کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقری اور گائے اور ومن البقری والغنمی اور گائے اور بکری میں سے، حرم نہ حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، شہومہما ان کی چربیاں، یعنی ان دونوں کی چربیاں. چربی معلوم نا آپ کو، جو چکنائی سی ہوتی ہے. الا مگر ما حملت، جس کو اٹھایا ہو، ظہورہما ان کی پیٹھوں، اب الحوایا یا آنتوں نے، او مختلطا یہ جو ملی ہو ساتھ، بی عظم ہڈی کے، ذالکا یہ، جزیناہم ہم نے دی انہیں سزا، بی بغیہم بوجہ ان کی سرکشی کے، ان کی بغاوت کے، وَإِنَّا اور یقیناً ہم لصادقون البتہ سچے ہیں. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں یعنی پیٹ پر آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو. ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اوپر بھی ہم پڑھتے آ رہے تھے، جو اوپر کی آیتیں تھیں 145، اگر ہم اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں، کہ کہہ دیجئے نہیں پاتا میں اس میں سے جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر جو کھائے اسے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا خون بہتا ہوا یا گوشت سور کا، بس یقیناً وہ ناپاک ہیں، اور وہ فسق ہے کہ نام پکارا گیا ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا. اور پھر جو شخص لاچار یعنی مجبور ہو جائے اور وہ سرکش نہ ہو یا حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو اگر وہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر کھا لے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اوپر ان کے جو یہودی ہوئے، حرام کیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری میں سے حرام کی ہم نے ان پر چربیاں ان دونوں کی، مگر جس کو اٹھایا ہوا ان کی پیٹھوں یا آتوں نے، یعنی جو چربی ملی جلی ہوتی ہے ہڈی کے ساتھ تو وہ ان کے لیے جائز تھی، لیکن اس کے علاوہ چربی ان کے لیے حرام تھی. اب یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر سب چیزیں حلال کی تھیں، لیکن بعض چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو حالانکہ ان کے لیے بہت ساری چیزیں حلال اور طیب تھیں، لیکن ان کی سرکشی، ان کے گناہوں کے سبب، یہ بطور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا. اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، مثلا اونٹ اور اس قسم کے دیگر جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کیے تھے، اور ان کے بعض اجزاء، شہومہما یعنی وہ تھی ان کی چربی، اور ہر قسم کی چربی ان کے اوپر حرام نہ تھی، بلکہ صرف جو پیٹ یعنی اسپیشل جو الگ سے نکلتی ہو، لیکن جو ہڈیوں کو لگی ہو یا پیٹ پر چمٹی ہوئی ہو تو وہ جائز تھی. تو یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی تھی، ان کی نافرمانی پر، ان کی شرارتوں پر، یا انہوں نے جو بندوں پر ظلم و ستم کیے تھے، یا ان کے حقوق غصب کیے تھے، حقوق ادا نہیں کیے تھے، جو انہوں نے ظلم کیا تھا، جو زیادتی کی تھی، اس کے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں، سب صدق پر مبنی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ برحق ہیں، سچے ہیں، اور عین عدل کا تقاضا ہے یہ سب کچھ. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. 147 آیت. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل تو کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب، ذو رحمتن واسیہ، کہ بہت ہی وسیع اور رحمت والا ہے تمہارا رب، ولا اور نہیں، یردو پھیرا جاتا باسو ہو اس کا عذاب، ان قوم المجرمین مجرم قوم سے. پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ اب تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. یعنی یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے تھے، ایون جو قبول کرنے والے ان کو بھی پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تمہیں اسی وقت پکڑ لیا جائے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے ابھی تک پکڑا نہیں، ورنہ تم تو ایسے مجرم لوگ ہو کہ تم سے عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی پہلے سے سنت رہی ہے کہ وہ مجرم قوم سے عذاب نہیں ٹالتا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی سامنے، اور چونکہ اللہ کا رسول بھی وہاں موجود ہے لہٰذا تم اس کی وجہ سے بچ گئے ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیے، چاہے وہ مشرکین ہو چاہے اہل کتاب ہو، آپ دعوت دیتے رہیے، ان کو ترغیب دلاتے رہیے، اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور تم اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح حاصل کر سکتے ہو کہ تم اس وحی کی تصدیق کرو جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے. یعنی رسول اکرم پر جو وحی نازل ہو رہی تھی اس کی تصدیق کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ تم پر آئے گی، ورنہ تو مجرموں سے عذاب ٹالا نہیں جاتا. یعنی جن لوگوں کے گناہ بہت بڑھ گئے ہوں، جن کی نیکیاں کم اور جرائم زیادہ ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے چیلنج ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہود نے کتنے بڑے بڑے جرائم کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لوگوں کو جمع کیا رسول اکرم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، آپ کو جان سے مار دینے کی ہر طرح سے کوشش کی، مسلسل سازشیں کرتے رہے. تو یہ سب ان کے جو اعمال تھے یہودیوں کے، اہل کتاب کے، دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے کہ اللہ کا رسول وہاں موجود ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگر ایک ایک یہودی قبائل کو آپ جانتے ہوں گے کہ کیسے وہاں سے ختم کیا اور مدینہ سے ان کا اخراج کر دیا گیا، اور وہ کہیں پر بھی جا کر پھر ایون اگر بسے بھی تو پوری طرح سے آباد نہ ہو سکے، خیبر سے بھی بعد میں ان کو نکال دیا گیا. تو یہاں پر اصل میں کچھ چیزیں جب حرام ہو جاتی ہیں تو بطور سزا کے حرام ہوتی ہیں، لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، لوگوں کی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، یا لوگوں پر ظلم کرنا، یا انبیاء کو قتل کرنا، یا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لینا، یا لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں اصل میں، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ آیت دراصل اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بعض اوقات لوگ، قومیں خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ایک طرح سے دعوت دے رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ اہل کتاب نے کیا تھا. اب دیکھیں اہل کتاب پر بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی تھیں. شروعات سے دیکھ لیجیے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ نکلے تھے وادی تیہ میں، اور انہوں نے کہا تھا منو سلوا، ہمارے لیے بس، ہم اس سے تھک گئے ہیں. تو بلا وجہ کی ڈیمانڈ کر کر کے کھانے پینے میں انوالو ہو کر انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے اوپر ہی مزید اور 40 سال تک ان کے اوپر وہ راستہ تنگ ہو گیا تھا، ان کو وہاں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیونکہ ہم تو یہاں غور و فکر کر رہے ہیں نا، سیکھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ کیا ہم نے لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑا ہے؟ کہیں ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں؟ یا جس طرح سے اہل کتاب گناہوں میں مبتلا ہوئے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگے، انبیاء کو قتل کرنے لگے، تو بات انبیاء تو کوئی نہیں آنے والے ہیں، رسول اکرم آخری نبی تھے، لیکن کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایز اٹ از مان رہے ہیں؟ اس کو ہم پیچھے تو نہیں ڈال رہے رسول اکرم کی تعلیمات کو؟ انبیاء سے محبت اور انبیاء کی عزت یا ان کا احترام، دراصل یہ ہے کہ ان کے احکامات کو فالو کیا جائے. تو رسول اکرم کے احکامات کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. پھر ہم کہیں ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے کسی کے ساتھ یا کسی کے اوپر، کسی کا مال ہم غلط طریقے سے کھا تو نہیں رہے ہیں، یا اللہ نہ کرے ہم سود یا ربا میں تو انوالو نہیں ہیں؟ یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں. ایک اور خاص بات یہاں پر جو ہمیں اس آیت میں ملی کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہاں پر خاص یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے، جو یہودی بن گئے تھے یا جو یہودی ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو ایک پرٹیکولر نام دے دیا، یعنی طبقات میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، تعصب کی وجہ سے آپس میں ہی فرقے فرقے ہو گئے، تو وہ لوگ جو یہودی ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نام نہیں دیا تھا، انہوں نے خود اپنا نام یہودی رکھ لیا تھا، تو بے بغیہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، کیا تھا ان کا ظلم، زیادتی، کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے لگے تھے، اور وہ ربا کھانے لگے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کی تھی انہوں نے اس کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، اسپیشلی ربا کو، یعنی سود کو. آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں میں کتنے الگ الگ طریقوں سے لوگوں نے ربا کو اپنے لیے جائز سمجھ لیا. آرام سے لوگ گھر بنانے کے لیے ربا لے لیتے ہیں، آرام سے کوئی بھی چیز لینے کے لیے ربا لے لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ربا ہے، یعنی سود، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حرام کیا ہے، تو اس کو اپنی خواہش کے مطابق جائز کر لینا، یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے بینک سے سودی قرضے لینا، اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. اور تیسری چیز کیا تھی کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، یعنی لوگوں کو دھوکہ دے کر مال ہتھیا لیتے تھے یا بزنس میں دھوکہ کرتے تھے. تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ ان کو جو سزا ملی کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے گناہ پر گناہ وہ کرتے چلے گئے، اور گناہ کرنا انہوں نے آسان سمجھ لیا، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بعض جائز چیزیں بھی حرام کر دی تھیں. تو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ بعض چیزیں انسان کی اپنی خود کی زیادتی کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، یا انسان زیادتی کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور سزا کے ان چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں، کس لیے حرام کی ہیں، اس کا بھی کوئی ریزن ہے، کوئی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی جو بری چیزیں ہیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہے، اس میں حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور ہم بندوں کے لیے ہی اصل میں اس میں فائدے ہیں، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ ربا ہو، یا لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہو. اور ایک اور بات جو ہمیں ان آیتوں سے سیکھنا چاہیے جو قابل توجہ ہے، کہ بعض لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں لوگوں مفتی سے اپنی بات کو جائز قرار دینے کے لیے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق فتویٰ دیا جائے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کو حلال کر دیتا ہے ہیلوں بہانوں سے، تو ان کے لیے وعید ہے اصل میں، کیونکہ اہل کتاب کے علماء نے بھی لوگوں کی خواہشات کی بنا پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا تھا. جیسے سود وہ لوگ کھاتے تھے، سود لینے لگے تھے، اور سود کو انہوں نے خود اپنے طور پر جائز بھی سمجھ لیا تھا، اور جو ان کے علماء تھے حرام کھانے والوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے دستر پر کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے علماء جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے تھے. تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کھلم کھلا اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، سود لے رہا ہے، ربا لے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے مرضی کے مطابق فتوی نہیں دینا چاہیے، لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ جو چاہتے ہیں ان کے لیے حلال ہو جائے. جیسے آج کل بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں تو آپ کے لیے سود حلال ہے. نعوذ باللہ، کیوں حلال ہو سکتا ہے بھلا سود؟ سود تو ہر حال میں حرام ہے، ربا، اور ربا اصل میں کیا ہے کہ پیسوں پر پیسہ، تو یہ حرام ہے ہر حال میں. اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، دراصل وہ مجرمین کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا ان کو ہر حال میں مل کر رہتی ہے جو مجرم ہوتے ہیں، اور بعض وقت سزا دیر سے بھی ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قانون امحال ہے، یعنی مہلت، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر ایک ساتھ پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسا کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ کہ منہ کے بل گراتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بعض وقت ایسی جگہ سے آتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھ، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں. پھر آیت نمبر 147 میں دراصل ترغیب دی جا رہی ہے کہ اتباع رسول میں ہی دراصل ہمیں فلاح نصیب ہو سکتی ہے، کہ ہم جب تک کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے رہیں گے تب ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. آگے دیکھیے آیت نمبر 148، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. لفظ ترجمہ دیکھیے پہلے، سيقول الذين، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء الله، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا، تو نہ شرک کرتے ہم، ولا، اور نہ آباؤنا، ہمارے باپ دادا، ولا، اور نہ حرمنا، حرام کرتے، من شیء، ہم کوئی چیز، کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی یہاں تک کہ ذاقو، چکھا انہوں نے، باسنا، ہمارا عذاب، قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، اندکم، تمہارے پاس ہے، من علم، کچھ علم، فتخرجوہو، تو نکالو تم اس کو، لنا، ہمارے لیے، ان تتبعونا، نہیں پیروی کرتے تم، الا مگر، الظن، گمان کی، وان، اور نہیں، انتم، ہو تم، الا مگر، تخرصون، اندازے لگاتے ہوئے، یہ اٹکل پچو کرتے ہوئے. یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ. تم تو محض زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو، انہیں صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اصل میں ایک لحاظ سے بہت امپورٹینٹ آیا تھا کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا تو بس وہ صرف اندازے لگاتے ہیں، یا خود ساختہ دین کو فالو کرتے ہیں اور خود سے ہی نئے نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں کہ خود ساختہ روایتی دین کو پھر وہ فالو کرتے ہیں. جو ان کی نظر میں صحیح ہوتا ہے وہ صحیح، جو ان کی نظر میں غلط ہوتا ہے وہ غلط. جب آپ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یا اللہ کی کتاب کو نہیں فالو کرتے، یا اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر انسان 10 چیزوں میں گھر جاتا ہے اور بلا وجہ اپنے آس پاس بیکار کی چیزوں کو دین بنا لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے. تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرف سے خبر دی جا رہی ہے کہ مشرکین الٹا یہی کہیں گے کہ ہم نے شرک کیوں کیا. الٹا وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ تعالی نہیں چاہا تو ہم شرک کریں گے. آپ دیکھیں، ایسے عقل کے اندھے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل پرست کہتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بہانہ بناتے ہیں، اللہ تعالی کی مشیت کو بہانہ بناتے کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے ایسا کیا، ورنہ ہم تھوڑی کرتے. نعوذ باللہ. بہت سارے مسلمان بھی ایسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نماز پڑھ لیتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی اپنی کاہلی، سستی اور نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا نام دینا، یہ اور گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ ہے اصل میں. اب دیکھیں، انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنی جو بھی کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا جو قصور ہوتا ہے اس کا، تو وہ اس کا اعتراف کرنے کی بجائے اسے کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے، کسی دوسرے کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور خود بری ذمہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا ریزن تلاش کرتا ہے جس سے اس کی ذات پر کوئی الزام نہ آئے. تو اہل کتاب بھی ایسے ہی تھے، اور یہ صرف اہل کتاب ہی کی بات نہیں ہے بلکہ ہر کوئی، اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی ایسا کرتے آئے، پھر اہل کتاب نے بھی ایسا کیا، اور آج مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی جواب دیتے رہے، جیسے کہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اور آگے بھی لوگ ایسے ہی جواب دیتے رہیں گے. تو سب سے عمدہ بہانہ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشیت الہی کا بہانہ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے. تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا؟ تو ممکن ہے کہ مشیت الہی میں یہ بات ہو کہ مشرکین اسی طرح شرک میں پھنستے اور اپنے آبا و اجداد کی تقلید کر کے دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ہوتے اور آخرت میں بھی. لیکن مشیت الہی کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنانے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بہت فرق ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس بات میں ہے کہ سب لوگ اس کی فرما بردار بن جائے، اور اگر کوئی شخص کفر اور شرک یا ظلم اور زیادتی کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا خود کا خود کی غلطی ہوگی، خود کا گناہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ کہ سب لوگ مسلمان بن جائیں، سب لوگ فرما بردار بن جائیں اور کفر اور شرک کی راہ چھوڑ دیں. مگر اس کی مشیت یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز دی ہے، ارادے اور اختیار کی آزادی عطا کی ہے، پھر اسے اسلام اور کفر، شرک، نیکی اور بدی کی راہیں الگ الگ کر کے بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں. اب جو شخص اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، اسے اچھا بدلہ ملے گا. اور جو شخص اپنے ارادے اور اختیار کے لحاظ سے شرک اور کفر اختیار کرے تو اس کو سزا ملے گی. اور یہی حق اور باطل کا معرکہ بھی ہے، اور یہی مشیت الہی بھی ہے. کسی کا ہدایت قبول کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور کسی کا کفر اور شرک اختیار کرنا یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، لیکن یہ رضا الہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو بات کہ اللہ تعالیٰ کی رضا الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ کہ سب لوگ کفر چھوڑ دیں اور اسلام کی طرف آئیں. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ چاہے تو لوگ کفر اور شرک بھی اختیار کریں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. رضا کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے انسان، اس کی اطاعت کرے، اس میں رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اب جو لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو، تو اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کو مشیت الہی کی بات اس وقت یاد آتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، لیکن جب اس کے اپنے حقوق تلف ہو رہے ہوں، یعنی جب اس کے حق کی بات آتی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی مشیت الہی کے عذر کو قبول نہیں کرتا. جیسے کہ کسی کے گھر چوری ہو یا ڈاکہ پڑ جائے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مشیت الہی تھی، لہٰذا میں ایز اٹ از رہتا ہوں اور چور اور ڈاکو کو کچھ نہیں کہتا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کوئی انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کیا یاد کرتا ہے؟ لیکن اسے اس وقت وہ اختیار یاد آ جاتا ہے پھر، کہ جو مجرم نے جرم کرتے وقت استعمال کیا، لہٰذا اسے ظالم اور خود کو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. یعنی جب چور نے چوری کی تو وہ چور کو ظالم سمجھ رہا ہے، حالانکہ چاہے تو وہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ اچھا مشیت الہی یہ تھی کہ وہ چوری کرے، لہٰذا اسے چوری کرنے دو، اس کو سزا کیوں ملے. لیکن چونکہ اس کا خود کا مال چوری ہوا ہوتا ہے نا، تو لہٰذا اس وقت اس کو پھر یاد آ جاتا ہے کہ اچھا نہیں، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. لیکن جب خود کوئی جرم کرتا ہے تو اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھتا، بلکہ مشیت الہی کہہ دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنا انسان تھوڑ دلا، دھوکے باز اور خود پرست ہے نا، کہ جب اپنے خود کے حقوق کی بات آتی ہے تو مشیت الہی یاد نہیں رہتی، لیکن جب خود جرم کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اچھا یہ تو مشیت الہی تھی، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اصل میں مشیت الہی کو بہانہ بنانا، اس حدیث سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ رسول اکرم علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور علی اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے. اس بات چیت کے دوران آپ نے علی سے پوچھا کہ تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہو؟ علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں گے. اس جواب پر رسول اکرم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، وکان الانسان اکثر شئین جدلا، یعنی انسان اپنی اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے. صحیح بخاری، کتاب التفسیر. اب یہاں پر غور کیجئے کہ علی رضی اللہ عنہ نے مشیت الہی کا سہارا لیا، تو آپ نے علی کے اس قول کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کو افسوس اس بات پر ہوا کہ عمل کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، اسے وہ کیوں بھول گئے. ٹھیک ہے، یعنی ہم بہت سارے لوگ نمازوں کے بارے میں ایسے بہانے بنا دیں کہ اللہ نے نہیں چاہا تو ہم نے نہیں پڑھا، ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے ہم کو، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری فرائض میں تو آپ دیکھیں کسی بھی طرح سے کوتاہی نہیں برتی جا سکتی، لیکن نوافل کا معاملہ یہاں پر تہجد کا معاملہ تھا، تو انسان اس طرح سے بہانے بناتا ہے. اصل میں تو مشرکین کیا کرتے ہیں؟ تقدیر کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح سے تقدیر کو بہانہ بنا لے اللہ تعالیٰ کے عوامر اور نواہی میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جو منع کیا گیا ہے، یا جو محبوب ہے اور جو مکروہ ہے، یا اطاعت اور معصیت میں، اگر جو یہ طریقہ اختیار کرتا ہے بہانے بنانے کے، تو پھر ایکچولی وہ اس کو ڈرنا چاہیے، کہیں وہ کافروں کی پیروی تو نہیں کر رہا ہے جو مشیت کو بہانہ بناتے تھے. آگے دیکھیے, تو یہ سب کیا تھا اصل میں جو آیت کا اختتام کیا گیا کہ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون, کہ تم کیا کرتے ہو, محض ظن کی پیروی کرتے ہو اور تم تو صرف اندازے لگاتے ہو. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل کہہ دیجئے, ہلما لے آؤ, شہداءکم اپنے گواہ, الذین جو یشہدون گواہی دیں اس بات کی, ان اللہ کے بلا شبہ اللہ تعالی نے حرم هذا حرام کیا ہے ان کو, فإن پھر اگر شہدو وہ گواہی دیں, فلا تو نہ تشہد گواہی دیں آپ, ماہم ان کے ساتھ, ولا اور نہ تتبے پیچھے چلیں, احوا الذین اور نہ پیچھے چلیں آپ ان کی خواہشات کے جنہوں نے کذب و جھٹلایا, بے آیاتینا ہماری آیت کو, والذین اور نہ ان کے, لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے, بالآخرت یا آخرت پر, وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ, یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ تمہارے قیاسات کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے, لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے, پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں یا نہ دینا, نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اب اگر اوپر کی آیت اور یہ والی آیت دونوں کو ملا کر دیکھیں کہ یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرایا اور اس بات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ گواہ لے آئیں جو یہ گواہی دیں کہ ہاں اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا. تو جب آپ ان سے یہ باتیں کہیں گے تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی, اور وہ کیا ہوگی کہ یا تو وہ اس پر کسی کو گواہ کے طور پر پیش ہی نہیں کر سکیں گے, تب اس صورت میں ان کا دعوی باطل اور دلیل اور گواہوں سے محروم ہوگا, یعنی ان کا دعوی ہی باطل ہوگا پھر, وہ یعنی وہ خود ہی اپنے آپ کو ایک طرح سے جھٹلا دیں گے. اب اگر دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ یا وہ کسی ایسے گواہ کو پیش کر دیں جو ان کے لیے گواہی دے, لیکن ظاہر سی بات ہے تو جھوٹی گواہی ہوگی نا, مگر کسی جھوٹے اور بہتان دراز کے سوا کوئی شخص اس پر گواہی نہیں دے سکتا, اور ایسے جھوٹے اور بہتان شخص کی گواہی قابل قبول نہیں. تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ گواہی دے بھی دے تو آپ ان کے ساتھ نہ ٹھہرے رہنا وہاں پر گواہی دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور آپ کے متبعین کو اس گواہی سے روکتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں, یعنی وہ بتوں اور اپنے رب کے یعنی بتوں اور رب میں وہ فرق نہیں کرتے, نعوذ باللہ, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یا رب کے ساتھ خود کے بنائے ہوئے بتوں کو کھڑے کر دیتے ہیں, اس سے بڑھ کر ناانصافی کیا ہوگی بھلا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا دراصل یہ بتوں کی پیروی کرنا یا مشرکین کی خواہش کی پیروی کرنا ہوگا, تو ہمیں روکا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو بھی اور رسول کے فالوورز کو بھی روکا جا رہا ہے اس بات سے کہ وہ ایسا نہ کریں. تو بہرحال یہ جو بات ہے یعنی جو بہانے کی بات ہے یا جو قضا اور قدر کی بات ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اصل میں, اس کا سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اکثر انسان قضا اور قدر کو ہی بہانہ بنا کر بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہوتے. جیسے کہ سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء, وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. تو ایکچولی رسولوں کو جھٹلانے کے لیے وہ لوگ یہی دلیل لاتے تھے, یا انبیاء کی دعوت کو رد کرنے کے لیے وہ یہی جواب پیش کرتے رہے, لیکن ان کی یہ دلیل کوئی کام نہ آئی, نہ ان کو فائدہ دیا اس دلیل نے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب چسپاں کر دیا. اب دیکھیں کہ اگر ان کی دلیل صحیح ہوتی تو ان سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انہی پر نازل ہوتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے. تو ایسی بیکار کی دلیل یا فاسد دلیل پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر ان کی دلیل صحیح ہوتی تو ان پر عذاب نازل نہ ہوتا. تو دلیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کی بنیاد علم اور برہان پر ہو. اگر دلیل محض گمان اور اندازے کے اوپر ہو تو وہ حق کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتی اور پھر وہ باطل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے پاس یہ سامنے پیش کرو. بس اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ یہ جھگڑا ہی نہ کرتے, لیکن ان کے پاس تو صرف ظن اور گمان کی پیروی ہے, کوئی علمی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اور جو لوگ بھی اسے دلائل لاتے ہیں, جو عقل پرست طبقہ ہے, جو قضا اور قدر کا معاملہ لاتا ہے سامنے, تو آپ دیکھیں وہ صرف ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں, بغیر علم کے بات کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے, صرف اندازے ہوتے ہیں, اور وہ باطل پرست ہوتے ہیں سارے کے سارے. اور اگر وہ سامنے آتے بھی مقابلے کے لیے تو صرف اور صرف دشمنی کے لیے آتے ہیں. اصل حجت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, پھر اللہ کے رسول کو دی جاتی ہے وہی کے ذریعے سے, اور پھر نیک لوگوں کو دی جاتی ہے. تو حجت بالغہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, جو کسی کے لیے کوئی عذر نہیں رہنے دیتی, جس پر تمام انبیاء اور رسول وہی پیغام لے کر آئے, تمام کتابوں کی تعلیمات بھی یہی رہیں, جو آثار نبویہ ہے وہ بھی یہی ہیں, جو عقل صحیح ہے, فطرت سلیم ہے, وہ بھی سب یہی ہیں, اور یہی اصل اخلاق ہیں اصل میں. تو بس یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کوئی بھی اللہ یا اس کے رسول یا کتابوں کی مخالفت کرتا ہے وہ باطل ہے, وہ حق پر نہیں ہے, کیونکہ حق کی مخالفت کرنے والا باطل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت اور ارادہ عطا کیا ہے, جس کے ذریعے سے وہ تمام اعمال انجام دیتا ہے جس کا اس کو مکلف بنائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم صحیح سلامت ہیں, اگر ہم کھڑے ہو سکتے تو ہمیں کھڑے ہونا ہے. اگر ہم جیسے نماز پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو, لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن جو کھڑے ہونے کا مکلف ہے اس کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی ایسی چیز واجب نہیں کی جس کو وہ کر نہیں سکتا. یعنی ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہاڑ اٹھاؤ, ہے کہیں لکھا ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان پہاڑوں کو اٹھا ہی نہیں سکتا, ہے نا. ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم آسمان میں اڑ کر دکھاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کو اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں دی گئی ہے. پرندے اڑتے ہیں آسمانوں میں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ فرائض عائد ہی نہیں کیے ہیں جس کے کرنے کی قدرت ہمارے اندر نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں ہم ضرور اسے بچ سکتے ہیں, سوری, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اور جو چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اس میں ہمارا سراسر نقصان ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے. اور جو کام ہم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کام کرنے کی توفیق ہی نہیں دی, نہ ہم کو حکم دیا ہے. تو صرف قضا اور قدر کو بہانہ بنانا یا دلیل بنانا یہ ایکچولی حق سے انکار ہے, یا ایک ظن اور گمان کی پیروی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہی نے چاہا تو ہم نے نہیں کیا. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف بنایا وہی احکام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی, جیسے روزہ رکھنا ہے. اب روزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیے ہیں, تو ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے نہیں مجھ سے تو بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی, میں نہیں رکھ سکتا روزے. تو بلا کسی عذر کے آپ روزے نہیں چھوڑ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں چاہا تو میں نے روزہ نہیں رکھا, کیونکہ میرے اندر بھوک برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں. آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہاں ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے روزہ نہ رکھنے کی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال میں جبر نہیں کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں تھوپ دی ہمارے اوپر, ہم کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے, اور ہمارے اختیار میں دے دیا ہمارے اعمال کو. بس اگر ہم چاہیں تو وہ کام کریں گے, چاہیں تو رکے رہیں گے. ابھی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں, اس کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو اور محسوسات کا انکار کرتا ہو. کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس کو کیا اجازت دی گئی ہے اور اس کے اختیار میں کیا ہے اور وہ کس چیز سے رک سکتا ہے. اگرچہ تمام حرکات اللہ تعالیٰ کی مشیت میں آتی ہیں اور اس کے ارادے کے تحت آتی ہیں, لیکن ہمیں کہا گیا کہ تم کنٹرول کرو. جیسے کہ شراب حرام ہے, اب ہمارے لیے آزادی ہے, سامنے شراب رکھی ہے اور کوئی فورس بھی کرے کہ شراب پیو, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے منع کیا, اس کو حرام کیا ہمارے اوپر, तब हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं भी सामने वाला हमको बहुत फोर्स कर रहा था इसलिए हमको पीना पड़ा। जी नहीं, आप रोक सकते हैं उसको, आप उसको मना कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हराम किए तो हमको पीना ही नहीं है वो, या मुर्दार हमारे लिए हराम है। अब मुर्दार का गोश्त पड़ा हो सामने कोई कितना भी फोर्स करे हम नहीं खाएंगे इल्ला कि कोई मजबूर हो जाए, तो हमारा इरादा और इख्तियार था ना। तो इंसान चाहे तो बच सकता है बुराई से और चाहे तो कर भी सकता है, अगर अपने आप को रोक लेगा तो फरमाबरदार होगा, अल्लाह ताला की रजा हासिल करेगा, और वरना बहाना बनाकर खा भी सकता है तो ये नाफरमानी होगी अल्लाह ताला की। तो अपने गुनाहों पर कजा और कदर को दलील बनाने वाले दरअसल खुद कन्फ्यूजन का तजाद का शिकार है, क्योंकि उनके लिए उसको दुरुस्त साबित करना मुमकिन ही नहीं है। बल्कि अगर कोई मारपीट या माल वगैरह छीन कर उनके साथ बुरा सलूक करके तकदीर का बहाना पेश करता है तो उसकी दलील कभी कबूल नहीं करेंगे और उस पर नाराज होंगे। अजीब बात है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और उसकी नाराजगी के कामों पर तो कजा और कदर का बहाना पेश करते हैं, और अगर कोई उनके साथ बुरा सलूक करे तो उनको यही दलील पेश कर, कोई अगर कोई कोई उनको यही दलील पेश करे कि भाई ये तो अल्लाह की मर्जी थी तो कबूल नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर कोई थप्पड़ मारे किसी को तो वो क्या कहेगा कि भाई मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ये तो ज्यादती है। अब अगर थप्पड़ मारने वाला कहे कि अल्लाह ताला की मशीयत तो ये थी कि तुमको थप्पड़ मारा जाए तो कबूल कर लो, तो क्या कबूल करेगा सामने वाला? नहीं करेगा। तो कैसा इंसान बहानेबाज है, आप देखें कि खुद पर जुल्म हो तो तब तो बर्दाश्त नहीं करता, तब उसको मशीयत याद नहीं आती अल्लाह ताला की, लेकिन जब खुद को बहाने बनाना हो तो तब मशीयत याद आ जाती है अल्लाह ताला की। तो असल में कजा और कदर से दलील लाना उनका मकसद नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कजा और कदर का उज्र दलील नहीं, उनका मकसद तो सिर्फ हक को ठुकराना है और उसको रोकना है, क्योंकि वो हक को ऐसे समझते हैं जैसे कोई हमलावर हो, चुनांचे वो हर सही या गलत ख्याल के जरिए से जो उनके दिल में आता है हक को रोकने की कोशिश करते हैं। यानी असल चीज वो मशीयत को बहाना बनाते हैं, असल बात तो ये है कि उनको मानना ही नहीं है, उनको नाफरमानी करनी ही करनी है अल्लाह ताला की, लिहाजा वो मशीयत को बहाना बना देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मशीयत इलाही समझ में आ गई होगी या कजा और कदर का मामला समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हमको ऐसे बहानों से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमको हर हाल में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाला बनाए और अल्लाह के रसूल की पैरवी करने वाला बनाए, और ख्वाहिशात के पीछे भागने से अल्लाह ताला हमको महफूज रखे, क्योंकि ख्वाहिशात इंसान को अंधा गिरा देती हैं, गहरी खाई में गिरा देती हैं। एक्चुअली कजा और कदर का बहाना बनाने वाले ख्वाहिशात के बंदे होते हैं, असल बात तो ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना चाहते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत या तकदीर को बहाना बनाते हैं असल में। तो अल्लाह ताला की तकदीर या जो कुदरत है वो ये थोड़ी है कि बंदा नाफरमानी करे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सही सोच समझ सही फहम अता करे, और कुरान की हर आयत को अच्छे तरीके से समझने वाला बनाए जो उसका मकसद है, ताकि हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन सकें। तो अब अल्लाह ताला ने लोगों पर इत्माम हुज्जत कर दी है और अपने रसूल और किताबें भेजकर तमाम लोगों को नेकी और बदी की राहों और उनके अंजाम से पूरी तरह खबरदार कर दिया है, और क्या हलाल है क्या हराम है उसके अहकाम भी वाजे कर दिए हैं। अब कोई बहाना बनाकर ये नहीं कर सकता कि ये तो अल्लाह की मशीयत थी लिहाजा हमने ये बुरा काम किया। तो अल्लाह ताला अपनी हुज्जत तमाम कर चुका है, लिहाजा जो लोग भी अब इस तरह का जुर्म करेंगे वो अपनी सजा पाकर रहेंगे, यानी अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ जो काम करेगा उसको उसकी सजा मिलकर रहेगी। अल्लाह ताला लोगों को समझ दे, हमें भी हिदायत दे और हमें नेकी पर कायम रखे, आमीन। जो टॉपिक है अगला वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगली जो आयतें वो बहुत ही अहम आयतें हैं सूरह नाम की, इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते करेंगे संडे ही। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।